الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں الحمدللہ عز و جل خالق کائنات جل جلالہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جان تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گرفتار لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اسیر بنانے کے خواہاں ہیں یہ اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اطبار قادری رضوی دامت برکاتہم العلیہ جیسے ولی کامل کی صحبت باثر سے نوازا یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانہ جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان برائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں الحمدللہ عز و جل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ نے اپنے سنتوں بھرے بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا لہذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله اسلامی بھائیو آج آپ کی خدمت میں امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کا سفر نامہ پیش کروں گا جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمارے اسلاف میں علم حاصل کرنے کے لیے کتنی جد و جہد کی اور کیسی کیسی قربانیاں پیش کی جبکہ آج علم دین مفت بٹ رہا ہے علم دنیا مہینے کے سینکڑوں ہزاروں روپے خرچ کر کے بندے ضرور حاصل کر رہے ہیں کالجز وغیرہ میں لیکن علم دین مفت بٹ رہا ہے کوئی لینے والا نہیں جیسے قرآن کی تعلیم کے مدارس کی کوئی فیس نہیں ان اجتماعات میں بھی علم دین سیکھنے کو ملتا ہے کوئی اس کی فیس نہیں بلکہ منتیں کی جاتی ہیں ہاتھ جوڑے جاتے ہیں گھر سے بلا کر لانا پڑتا ہے پھر بھی بندہ گلی بدل دیتا ہے آج علم دین کی قدر مسلمانوں کے پاس کوئی نہیں پہلے ہمارے بزرگوں اور ہمارے اکابر کے پاس ایسی اس کی قدر تھی اللہ اکبر تو سیدنا امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کا سفر نامہ میں مختصراً اپنے طور پر اس کو پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں چنانچہ سیدنا امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کیونکہ آپ مکہ مکرمہ میں رہا کرتے تھے اور آپ قریشی ہیں آپ فرماتے ہیں کہ جب میں مکہ مکرمہ سے علم دین کی تلاش میں نکلا تو اس وقت میری عمر صرف 14 برس کی تھی ابھی میری داڑھی بھی نہیں نکلی تھی دو یمنی چادریں میں نے اوڑھ رکھی تھی وہی میرا لباس تھا ذی طوا میں پہنچا ذی طوا ایک مقام ہے تو وہاں ایک پڑاؤ ایک خیمہ میں نے دیکھا ایک بڑے میاں وہاں نظر آئے میں نے دعا سلام کی تو اس بڑے میاں نے بڑی لجاجت سے مجھے کہا کہ آپ کھانے میں ہمارے ساتھ شریک ہو جائیں چنانچہ میں نے بے تکلفی سے دعوت قبول کر لی اور کھانا کھا کر پانی پی کر میں نے ان کا شکریہ بھی ادا کیا اب بڑے میاں نے پوچھا کہ کیا آپ مکی ہیں تو میں نے کہا جی ہاں میں مکی ہوں میں مکہ شریف کا رہنے والا ہوں وہ کہنے لگے کیا قریشی ہیں تو میں نے کہا ہاں میں قریشی ہوں اس پر آپ فرماتے کہ میں نے پوچھا اس بڑے میاں سے کہ آپ نے کیسے جانا کہ میں مکی اور قریشی ہوں اس طرح آپ نے سوالات کیا تو بڑے میاں نے بتایا کہ شہری ہونا تو آپ کے لباس سے ہی ظاہر ہے اور قریشی ہونا آپ کے کھانے سے معلوم ہو گیا کہ جو بلا تکلف کسی کا کھانا کھا لے اور بلا تکلف دوسروں کو بھی کھلائے یہ قریشی کی علامت ہے، اس لیے میں نے اندازہ لگایا کہ آپ قریشی ہوں گے۔ پھر آپ فرماتے ہیں میں نے اس بڑے میاں سے پوچھا کہ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں، اس نے بڑی محبت سے جواب دیا کہ الحمدللہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیار مقدس مدینے کا رہنے والا ہوں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ مدینے پاک میں سب سے بڑے عالم کا نام آپ جانتے ہیں کہ جن کا فتویٰ چلتا ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ بنی اصبح کا سردار مالک بن انس، ان کا نام ہے، یہ بہت بڑے مطلب مفتی ہیں۔ اس سے مراد مالک بن انس سے آپ نہیں سمجھیں گے، امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد کا نام انس تھا، تو امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ دور تھا اور وہ وہاں کے بڑے مفتی تھے وہاں۔ تو میں نے کہا کہ اللہ، میں نے تو ان کا بڑا نام سنا ہے اور مجھے ان سے زیارت کا بہت شوق ہے۔ تو بڑے میاں نے کہا کہ چلیے ہم آپ کو لے چلتے ہیں، ہمارے اونٹ تیار ہیں اور ہم ویسے ہی مدینے کی طرف جا ہی رہے ہیں، اور ایک اونٹ دکھایا کہ اس اونٹ پر آپ سوار ہو جائیے۔ تو آپ فرماتے ہیں میں نے بخوشی قبول کر لیا کہ چلو مدینے کی حاضری ہو جائے گی۔ چنانچہ مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف اونٹوں کا قافلہ چل دیا اور میں بھی اس کے ساتھ ساتھ ہو لیا۔ آپ فرماتے ہیں راستے میں تلاوت کرتا رہا۔ آٹھویں دن نماز عصر کے بعد مدینے میں ہمارا داخلہ ہوا۔ آٹھویں دن، آٹھ دن تقریباً لگے اونٹ پر سفر کرتے ہوئے، اب تو چند گھنٹے میں، پانچ گھنٹے چھ گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں مدینے پاس۔ اس دوران آپ فرماتے ہیں کہ میں تلاوت کرتا رہا، ایک قرآن دن کو ختم کرتا، ایک رات کو ختم کرتا۔ آٹھ دن میں نے 16 ختم قرآن کر لیے۔ پھر مسجد نبوی شریف میں عصر کے بعد ہمارا داخلہ ہوا، مسجد نبوی میں حاضر ہوئے، عصر کی نماز ادا کی، بارگاہ رسالت میں سلام عرض کرنے کی سعادت پائی۔ یہی سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب ہی درس حدیث دے رہے تھے، اور انداز کچھ یوں تھا، یعنی اس وقت وہ یہ حدیث بیان کر رہے تھے، مجھ سے نافع نے، اور نافع نے ابن عمر سے رضی اللہ عنہ مجمعین، اس قبر انور کے مکین سے روایت کیا ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے بڑے پیار سے اپنا ہاتھ جو تھا وہ محبوب کے روزہ انور کی طرف لہرا دیا۔ یہ منظر دیکھ کر آپ فرماتے ہیں کہ مجھ پر حضرت امام مالک کی ہیبت طاری ہو گئی، اور میں جہاں جگہ بھی نہیں وہاں چپکا سا بیٹھ گیا۔ تو اس انداز سے وہ ہاتھ لہرا لہرا، پہلے یہ طریقہ تھا، پہلے جو اہل محبت رہتے تھے وہ سرکار کی جب درس وغیرہ یا بیان ہوتا تھا تو بار بار جب سرکار کا ارشاد ہوتا نا کہ سرکار نے فرمایا، تو اس طرح بھی مطلب روایت وہ بھی پڑھی ہے کہ وہ مطلب یہ کہ سرکار کے روزے پورنوار کے اشارہ کر کے کہ اس قبر کے مکین نے یہ فرمایا، تو بڑا محبت بڑا بڑا انداز ہوتا تھا۔ بلکہ جب اہل محبت کا دور خدمت تھا، اس وقت خطیب خطبے کے دوران جب مزار پورنوار کی طرف اشارہ کر کے اس طرح کہتا تھا نا، السلام علی ھذا النبی، اس نبی پر سلام ہو، تو لوگوں کی چیخیں نکل جاتی۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ پہلے استاد جو تھے وہ درس حدیث کے وقت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے مزار پورنوار کی طرف یہ کہا کرتے تھے کہ اس قبر انور کے مکین نے، اس صاحب قبر نے یہ فرمایا ہے، تو وہ بڑا روح پرور اور دل آویز منظر ہوا کرتا تھا۔ تو امام شافعی رحمت اللہ علیہ پر یہ انداز بڑا اثر کر گیا اور ہمت طاری ہو گئی، اور آپ فرماتے کہ میں وہاں بیٹھ گیا اور میں نے ایک تنکا زمین سے اٹھا لیا، اور جب کوئی حدیث امام مالک سناتے تو میں تنکے کو تر کر کے اس کو ہتھیلی پر لکھتا چلا جاتا۔ امام مالک میری حرکت دیکھ رہے تھے لیکن میری توجہ نہیں تھی، میں مشغول تھا درس لکھنے میں۔ جب درس ختم ہوا امام مالک نے اشارے سے مجھے اپنے پاس بلایا، میں قریب پہنچا تو کچھ دیر تک مجھے غور سے دیکھتے رہے اور فرمایا کہ کیا تم حرم مکہ کے رہنے والے ہو؟ میں نے عرض کیا جی ہاں، حرم ہی کا باشندہ ہوں، مکی ہوں۔ پوچھا قریشی ہو؟ کہا میں قرشی ہوں۔ فرمانے لگے کہ سب اوصاف تو پورے ہیں لیکن ایک بے ادبی بھی تمہارے اندر ہے۔ میں نے عرض کی وہ کیا؟ تو فرمانے لگے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کلمات طیبات سنا رہا تھا اور تم تنکا لے کر ہاتھ پر کھیل کر رہے تھے۔ تو میں نے جواب دیا کہ حضور میرے پاس کاغذ تو تھا نہیں، اس لیے آپ سے جو کچھ سنتا تھا اسے لکھتا جاتا تھا۔ تو اس پر تعجب سے میرے ہاتھ کو سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا، فرمایا کہ اس میں کچھ بھی لکھا ہوا نظر نہیں آتا۔ تو آپ نے عرض کیا کہ حضور یہ سب سوکھ گیا، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ آپ نے جتنی بھی حدیثیں ابھی ارشاد فرمائی وہ سب مجھے یاد ہو گئی. امام مالک تعجب ہوا، کہنے لگے سب نہیں، چلو یار ایک ہی سنا دو. تو میں نے فوراً یہ کہا، ہم سے مالک نے نافع اور ابن عمر رضی اللہ عنہ اجمعین کے واسطے سے اس قبر کے مکین سے اور روایت کرتے ہوئے ہاتھ میرے بھی لہرا دیا، سرکار کے روضہ پاک کی طرف یہ روایت کیا. اور میں نے جو درس میں 25 حدیثیں بیان ہوئی تھی میرے بیٹھنے کے وقت، وہ ساری کے ساری منڈون سنا دی. امام مالک بڑے خوش ہوئے. اب سورج بھی ڈوب گیا تھا، مغرب کی نماز ادا کی گئی اور اپنے غلام کو مطلب حکم دیا میرے پر اشارہ کر کے کہ اپنے آقا کا ہاتھ پکڑو اور لے جاؤ. چنانچہ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر مجھے لے جایا گیا. اب غلام نے کوٹھڑی میں مجھے ٹھہرایا اور فرمانے لگے کہ دیکھیے حضور اس طرف قبلہ ہے، پانی کا لوٹا بھی یہ رکھا ہے اور بیت الخلاء اس طرف ہے. یعنی یہ پہلے کہ سادے لوگ ہوتے ہیں، قبلہ رخ بتا، یہاں تو کوئی بتاتا ہی نہیں قبلہ رخ. صوفہ بچھاتے ہیں یا مطلب قالین بچھاؤ تو وہاں بٹھا دیتے ہیں. ہم تو مکان کو ویسٹ اوپن کہتے ہیں، ویسٹ اوپن. میں مدینہ اوپن کہتا ہوں کیونکہ ویسٹ کی طرف ہی تو مدینہ ہے. تمہارا یہ کہ وہ لوٹا بیت الخلاء تو ظاہر ہے کہ وہ پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے، اور قبلہ رخ بتا دیا کہ اس طرف قبلہ. اور جہاں بھی گھر پہ جاؤ مجھے تو اکثر معلوم کرنا پڑتا ہے قبلہ رخ کس طرف ہے. ابھی تک مجھے یاد نہیں کسی نے خود کہا کہ قبلہ اس طرف، پوچھنا پڑتا. تو بعض اوقات تو گھر والے اتنے دکھ ہوتے ہیں بےچارے کہ کوئی یوں بولتا ہے، کوئی یوں بولتا ہے، کوئی بولتا ہے یوں کروس ہے، یوں ٹیڑھا ہے، سمجھے. تو میں کہتا ہوں بھائی تمہارا مکان ٹیڑھا ہے، قبلہ تو سیدھا ہے. ایسے ایک آپ کو گرو بتا رہا ہوں کہ لوگ بولتے ہیں اے اس طرف ذرا قبلہ ٹیڑھا ہے، معاذ اللہ. مطلب خیر یہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. دیکھ میرا ذہن ہے کہ اپنے قبلے کو کیوں ٹیڑھا بولے، سیدھی سیدھی شرافت سے اپنے مکان کا ٹیڑھا بن قبول کر لیں کہ ہمارا مکان ہی ٹیڑھا ہے، کاش وہ قبلہ رخ سیٹ ہوتا. خیر امام مالک رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کھانا وغیرہ عطا فرمایا، کھانے کے لیے خود بھی تشریف فرما ہوئے اور غلام کو حکم دیا کہ ہاتھ دھلاؤ. تو غلام، امام شافعی فرماتے ہیں غلام جو تھا وہ پانی کا برتن لے کر میری طرف بڑھا تاکہ میرے ہاتھ دھلے. تو حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس کو ٹوکا کہ جانتے نہیں کھانے سے پہلے میزبان کو ہاتھ دھونا چاہیے اور کھانے کے بعد مہمان کو، پہلے میزبان ہاتھ دھوئے کھانا شروع ہونے سے پہلے اور کھانا ختم ہونے کے بعد مہمان کو پہلے ہاتھ دھلایا جائے. آپ فرماتے ہیں مجھے یہ بات بڑی پسند آئی اور میں نے اس کی حکمت دریافت کی. تو سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ میزبان مہمان کو کھانے پر بلاتا، اس لیے پہلے ہاتھ بھی میزبان ہی کو دھونا چاہیے اور کھانے کے بعد میزبان کو اس لیے آخر میں ہاتھ دھونا چاہیے کہ شاید اور کوئی مہمان آ جائے تو کھانے میں میزبان اس کا بھی ساتھ دے سکے. سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ نے کھانے کے بعد کھانے میں دودھ اور روٹیاں پیش کی اور پھر جب کھا چکے تو فرمایا امام شافعی سے کہ ایک مفلس اور غریب اور فقیر دوسرے فقیر کے لیے جو کچھ پیش کرتا تھا حاضر کیا اور میں جانتا ہوں کہ اس سے آپ کا پیٹ تو نہیں بھرا ہوگا. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ احسان کرنے والا معذرت کیوں کرے، معذرت تو وہ کرے جو قصوروار ہو. پھر وہ مکہ مکرمہ کے حالات وغیرہ امام مالک پوچھتے رہے. جب رات زیادہ ہو گئی تو اٹھ کھڑے ہوئے فرمایا گیا اب آپ تھوڑا آرام کرنے. پھر فجر کی نماز ساتھ میں ادا کی، فجر کی نماز کے لیے بھی لوٹا پانی کا لوٹا امام مالک خود لے کر تشریف لے آئے اور مجھے بڑی شرم آئی آپ فرماتے ہیں، مگر انہوں نے فرمایا کہ مہمان کی خدمت کرنا یہ تو اخلاقی فرض ہے، اس میں کوئی میں نے ایسی بات نہیں کی. اس طرح مطلب امام مالک بڑے با اخلاق تھے اور واقعی یہ بہت بڑی بات ہے کوئی بزرگ اپنے ہاتھ سے پانی کا لوٹا پیش کر دے یا کوئی چیز پیش کر دے. ہمارے یہاں یہ رواج بہت کم ہے، بہت ہی کم، کیونکہ ہمارے یہاں تو حکم دیا جاتا ہے لیکن مہمان بہرحال مہمان ہوتا ہے اور مہمان کی خدمت تو ہمارے اسلاف کا طریقہ رہا ہے. سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ ایک بار مطلب یعنی کہ اپنے مہمان سے گفتگو فرما رہے تھے اور چراغ بجھ گیا تو خود ہی اٹھ گئے اور چراغ میں ٹٹول ٹٹول کر جا کر تیل آخر ڈال ہی دیا، پھر آ کر چراغ روشن کیا. مہمان نے کہا کہ حضور آپ نے اتنی تکلیف فرمائی، آپ مجھے حکم دے دیتے میں تیل ڈال دیتا. تو آپ نے فرمایا کہ مہمان سے کام لینا مروت کے خلاف ہے. تو مہمان نے عرض کیا کہ حضور خادم ہی کو آواز دے دیتے وہ بھر لاتا. تو آپ نے فرمایا وہ بیچارہ ابھی تو سویا تھا. پھر آپ نے فرمایا کہ محترم مہمان میں چراغ میں تیل ڈالنے سے پہلے بھی عمر بن عبد العزیز تھا اور تیل ڈالنے کے بعد بھی اب وہی عمر بن عبد العزیز. تو اپنے ہاتھ سے کام کرنے سے کوئی بے عزتی نہیں ہوتی بلکہ یہی تو عزت ہے نا. جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ تعالی اس کو بلندی عطا فرماتا ہے. یہ حدیث پاک ہے. خیر فجر کی نماز کے بعد اسی مقام پر پھر امام مالک تشریف لائے جہاں مغرب کے بعد درس دیا تھا اور اپنی موتا یا آپ کی کتاب موتا امام مالک مشہور کتاب ہے رضی اللہ تعالی وہ کتاب مجھے عطا فرما دی کہ آج تم اس میں سے درس دو گے. تو میں نے وہ درس دیا اس میں سے درس دیا. میں امام مالک رضی اللہ عنہ کے گھر میں 8 مہینے رہا اور پوری موتا امام مالک مجھے حفظ ہو گئی زبانی یاد ہو. ایک بار عراق سے کچھ لوگ آئے تھے حج کے سیزن میں اور وہ بھی مطلب یعنی کہ حاضر ہوئے تھے درس میں. ایک نوجوان مجھے بہت بھلا آدمی معلوم ہوا تو میں نے اس سے مطلب تعارف وغیرہ کیا. وہ کوفے کا رہنے والا تھا تو میں نے اس سے پوچھا کہ کوفے میں بہت بڑے عالم اور مفتی کا کیا نام ہے. انہوں نے بتایا کہ امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہم اللہ. یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بہت بڑے شاگرد ہوئے بہت بڑے امام ہوئے. میں نے پوچھا کہ تمہاری واپسی کب ہے. اس نوجوان نے کہا کہ کل صبح. تو میں امام مالک کے پاس حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا کہ حضور میں مکہ مکرمہ سے طلب علم کے لیے نکلا ہوں اب آپ فرمائیے میں کیا کروں. میں اپنے گھر ماں کے پاس چلا جاؤں علم حاصل کرنے کے لیے مزید آگے بڑھوں. آپ نے فرمایا کہ علم کے فائدے جو ہیں برکتیں یہ کبھی ختم نہیں ہوتی. کیا تمہیں معلوم نہیں کہ علم طلب کرنے والے کے لیے فرشتے اپنے پر پھیلا دیتے ہیں. تو میں نے سفر کا پکا ارادہ کر لیا. امام مالک نے راستے کے لیے میرے کھانے کا بندوبست بھی کر دیا اور صبح جنت البقیع تک مجھے چھوڑنے بھی آئے اور اونٹ کرائے پر تلاش کرنے لگے. مجھے بڑا تعجب ہوا میں نے کہا حضور آپ کیا کر رہے ہیں. کہ آپ کے پاس تو مطلب دینے کے بہت غربت ہے. تو آپ مسکرائے فرمایا کہ نماز عشاء کے بعد جب تم سے رخصت ہوا تو دروازے پر دستک پڑی. میں باہر نکلا تو عبد الرحمان بن قاسم کھڑے تھے اور ہدیہ لائے تھے. منتیں کرنے لگی کہ قبول کر لوں. میرے ہاتھ میں انہوں نے بارہ ایک تھیلی تھما دی اس میں سے 100 دینار نکلے. تو میں نے اپنے بال بچوں کے لیے 50 رکھ لی اور 50 تمہارے واسطے لے آیا ہوں. خیر 4 دینار پر اونٹ کرائے پر لیا اور باقی رقم میرے حوالے کر دی اور خدا حافظ کا. بہرحال ہم 20ویں دن کوفے پہنچے اور عصر کی نماز عصر کے بعد مسجد میں داخل ہوئے نماز پڑھی اور بیٹھ گئے. تو ایک نوجوان پر نظر پڑی جو نماز پڑھ رہا تھا مگر اس کی نماز میں غلطیاں تھیں. مجھ سے نعرہ آ گیا. میں نے اس کو سمجھایا تو وہ بگڑ گیا غصے میں آ گیا. تو کہنے لگا کہ مجھے معلوم ہوتا تم حجازی ہو اور حجازی میں یہ سختی اور خشکی ہوتی ہے ان کی عادت ہوتی ہے کہ ٹوکتے رہتے ہیں. میں 15 برس سے اس مسجد میں نماز پڑھتا ہوں آج تک مجھے کسی نے نہیں ٹوکا اور آپ پہلی بار آئے اور مجھ پر سوار ہو گئے. یہ عام مطلب لینے کی عادت ہوتی ہے لوگوں کی. اگر کسی کو سمجھاؤں ارے میں نے تو فلاں عالم کے سامنے نعت پڑھی ہے اس نے میری غلطی نہیں نکالی. وہ تو جھوم رہے تھے. میں نے اس کے آگے قرات پڑھی اس نے میری غلطی نہیں نکالی. تم مطلب غلطی نکالتے یا کوئی بڑے میاں اس کو ٹوک کر دیکھو پھر پتا چلے گا. ہاں اتنے سال سے ہم نماز پڑھ لیں تم مطلب جمعہ 8 دن نہیں ہوئے نماز پڑھنے کے لیے آئے ہماری غلطی نکال لیں. یہ ہوتا ہے. یہ جہالت کی انتہا اور بدبختی کی علامت ہے کہ بندہ اس خوش فہمی میں ہو کہ مطلب میری غلطیاں نہیں میں فلاں 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 کے آگے مطلب یہ کرتا ہوں اور میری اس نے غلطی نہیں نکالی تم غلطی نکالتے ہو. یہ ہے مطلب بہت بڑی بدبختی. اگر کسی نے غلطی نہیں نکالی تو ہو سکتا ہے اس کی توجہ نہیں گئی ہو یا وہ تمہارے شر سے ڈرتا ہو گئی ابھی گلے پڑے اس لیے نہیں بتاتا. تو کسی نے بتائی تو اس کے گلے پڑیں گے. تو کوئی غلطی بتائے تو بہرحال اس کا تو شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ وہ ہمارا محسن. سیدھی بات بہت بڑا محسن ہے کہ اس نے ہماری اصلاح کی. فاروق آدم فرماتے نا کہ میرا دوست وہ ہے جو مجھے میرا عیب بتائے. تو کسی نے میری غلطی نہیں بتائی فلاں فلاں علماء کے سامنے میں نے یوں کہا یوں کیا انہوں نے بھی میری غلطی نہیں بتائی. تم غلطی بتاتے ہو یہ بالکل غلط ہے. یہ علماء نے نہیں بتائی یہ کوئی دلیل نہیں. ہو سکتا ان کی توجہ نہ ہو یہ دلیل نہیں. کوئی بھی بچہ بھی اگر ہمیں ہماری بھول بتائے تو ہمیں اس کو مطلب تسلیم کر لینے والا جذبہ رکھنا چاہیے. اس میں ہماری بہتری ہے اسی میں بہتری ہے. ناگوار گزرتا ہے کیونکہ غصہ آتا بھی ہے آدمی کو لیکن اس کو ضبط کر لے. شیطان تو بہکاتا ہے لیکن ضبط کرنے اور اگر واقعی غلطی ہے تو اس کو مطلب یعنی کہ قبول کرنا، یہ مطلب علم کی دلیل ہے. تو خیر وہ بگڑ گیا اور اٹھ کر اس نے اپنی چادر جو تھی آپ فرماتے میرے منہ پہ جھاڑ دیکھی اور اینٹتا ہوا اور بڑبڑاتا ہوا جل پڑا. اتفاق سے مسجد کے دروازے ہی پر حضرت امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ یہ مل گئے. تو لڑکا ان سے فریاد کرنے لگا تھا وہ قرآن بھی. یہ دیکھو ایک مسافر آیا اس نے میری نماز کو غلط کہہ دیا، میری نماز کو اس نے غلط کہہ دیا، حالانکہ آپ نے بھی کبھی میری غلطی نہیں بتائی. تو پتا چلا کہ یہ حضرات بھی جانتے ہوں گے کہ یہ وہ خطرناک تو نہیں چھیڑا ہوگا اور مجھے کہتا ہے کہ کیا میری نماز غلط ہو سکتی ہے، اس نے میری نماز کی غلطیاں کیوں بتائی. تو امام محمد امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ٹھنڈا کیا اور فرمایا کہ جاؤ جو اجنبی آیا ہے اس سے یہ سوال کرو کہ تم نماز میں کس طرح داخل ہوتے ہو. نوجوان پھر کرتا ہوا آیا، اے میری اصلاح کرنے والے بتا کہ نماز میں کس طرح داخل ہوتے ہیں. اور کوئی ہوتا میرا آپ جیسا گھبرا جاتا. تو امام شافعی رحمۃ اللہ نے بڑے اطمینان سے جواب دیا کہ دو فرض اور ایک سنت کے ساتھ نماز میں داخل ہوتا ہوں. معاملہ اور بھی الجھ گیا، دو فرض اور ایک سنت کے ساتھ داخل ہوتا ہوں. تو وہ چلا گیا اور ان دونوں بزرگوں کو جواب دیا کہ وہ تو یوں کہتا ہے. اب وہ مسجد میں میرے پاس تشریف لائے اور بہرحال متاثر تو بہت ہو گئے تھے، تو ہمارے مطلب یعنی کہ تعلقات بن گئے. محمد بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام محمد نے امتحان دینے کے لیے ایک مطلب یعنی کہ کچھ سامان طلب کیا لکھنے کا اور ایک فقہ کا مسئلہ لکھا اور دونوں کے درمیان جگہ چھوڑی اور مجھ سے امتحان لینا شروع کیا. کیونکہ دوران گفتگو میں بتا چکا تھا کہ امام مالک کے پاس سے آ رہا ہوں اور میں نے موتا امام مالک پوری حفظ کی ہوئی. انہوں نے امتحان لینا چاہا اور مجھے کاغذ دے دیا، ایک مسئلہ لکھا دوسرا نیچے لکھا، جگہ چھوڑ دی اور لکھا کہ اب تم موتا امام مالک کی روشنی میں اس کے بیچ میں جو بھی خالی جگہ وہ پر کر دو. تو میں نے موتا امام مالک جو مجھے حفظ تھی اس سے وہ سارے جوابات لکھ دیے. یہ پڑھ کر وہ بہت متاثر ہوئے امام محمد اور اپنے غلام کو حکم دیا کہ اپنے آقا کو گھر لے چلو. بہرحال یہ کہ میں بالکل نہیں ہچکچایا، میں چل پڑا اور ان کے گھر پہنچ گئے ہم اور مجھے سواری پر لے جایا گیا سجے ہوئے خچر. میں اس پر بیٹھ گیا اور میرے کپڑے کو تو فرماتے کہ کیچڑے ہی کہنا چاہیے، اتنے پرانے اور کٹے پھٹے تھے. مجھے بڑا افسوس ہو رہا تھا. خیر میں جب ان کے مکان پر پہنچا تو وہ ایک محل کا نقشہ تھا، بڑے نقش و نگار اور اعلیٰ طرز کا مکان تھا، تو بڑی مطلب شان و شوکت تھی. تو اہل حجاز کی قابل رحم مفلسی پر میرا دل کٹنے لگا اور بے اختیار میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور میرے منہ سے نکل گیا وائے حسرت، عراق والے تو اپنے گھر سونے چاندی سے آراستہ کریں اور حجاز کی مخلوق گھٹیا گوشت کھائے اور سوکھی گٹھلیاں چوستی رہے. میں رو رہا تھا اتنے میں امام محمد بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ گئے اور فرمانے لگے کہ بندے خدا تم یہ جو دیکھ رہے ہو اسے کوئی برا اثر مت دینا، یہ سب حلال کمائی کا ہے اور اس کی برابر پر زکات دی جاتی ہے. پھر مجھے انہوں نے 1000 درہم کا قیمتی جوڑا پیش کیا اور وہ پہنا کر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تالیف الکتاب الاوسط مجھے دی. میں نے رات کو اس کو پڑھنا شروع کر دیا اور صبح ہونے سے پہلے پہلے پوری کتاب مجھے زبانی یاد ہوئی. میں محمد بن حسن رضی اللہ عنہ کے پاس صبح بیٹھا ہوا تھا ایک دن، تو کوئی فتویٰ آیا اس پر انہوں نے فرمایا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ فرماتے ہیں. تو میں مطلب یعنی کہ بول پڑا کہ نہیں امام ابو حنیفہ نے یوں نہیں اور یوں کہا. تو وہ چونکے نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، تم کس طرح بتاتے ہو. تو میں نے جواب دیا فلاں صفحے کی فلاں سطر میں فلاں سطر سے لے کر فلاں سطر تک یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے. تو انہوں نے کتاب منگوائی اور دیکھا تو واقعی وہ مسئلہ درست نکلا اور انہوں نے رجوع کر لیا. خیر کچھ روز کے بعد میں نے سفر کی اجازت مانگی تو فرمانے لگے کہ میں اپنے مہمان کو جانے کی اجازت تو نہیں دیتا، مگر بہرحال اب تم جانا ہی چاہتے ہو تو میرے پاس جو بھی مال و دولت ہے اس میں سے آدھا تم نے. تو میں نے جواب دیا یہ بات تو میرے مقاصد و ارادے کے خلاف ہے، میری خوشی صرف سفر میں. اس پر انہوں نے اپنا صندوق منگایا اور اس میں جو بھی نقدی تھی وہ 3000 درہم نکلے، یہ سب میرے حوالے کر دیے اور میں سفر پر نکل گیا. اس طرح میری عمر 21 سال ہو گئی، 14 سال کی عمر پر چلے تھے 21 سال کے ہو گئے. خیر بہرحال اور بھی واقعات بہت ہیں. حیران کا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ جمعے کے دن میں حیران پہنچا تو مجھے غسل کی فضیلت یاد آئی،
جمعہ آج غسل کرنا چاہیے. تو میں حمام میں پہنچا, وہاں حمام ہوتے تھے پہلے کے دور میں, حمام بڑے بڑے حمام ہوتے تھے, اور بال بھی میرے کافی مطلب یعنی کہ وہ چکٹتے ہو گئے تھے. تو میں نے مطلب حجام کو طلب کیا, میرے بال بنا دو. میرے بال بنانے لگا, ابھی تھوڑے سے بال کاٹے تھے کہ مالدار آدمی وہاں سے کہیں سے آ گیا, تو حجام فوراً اس کی طرح لپک کے گیا, تو مجھے چھوڑ گیا. جب اس سے فارغ ہوا تو اب پھر میرے پاس آیا اور میری حجامت بنانے لگا. تو میں نے اس سے حجامت کرانے سے انکار کر دیا کیونکہ مجھے بہت ناگوار گزرا تھا کہ مالدار کی طرف گیا مجھے چھوڑ کر. بارہ یہ کہ میں نے پھر اس سے انکار کر دیا بال بنوانا, لیکن میرے پاس جو کچھ بھی دینار تھے, جو کچھ دولت تھی, اس میں سے اکثر حصہ جو تھا میری دولت کا وہ میں نے حجام کے ہاتھ میں ڈال دیا اور یہ کہا کہ یہ لے لو, لیکن آج کے بعد کسی کو حقیر مت سمجھنا. حجام حیرت سے دیکھنے لگا, اتنی ساری رقم پبلک جمع ہو گئی. انہوں نے کہا کہ بھائی تم آئے کہاں سے ہو, خیریت تو ہے, تمہارا ذہن تو ٹھیک ہے, تم نے اتنی ساری رقم حجام کو کیسے دے دی, اتنی اجرت تو بنتی نہیں ہے. ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ شہر کا ایک اور امیر آدمی وہاں سے آ نکلا, اس کے سامنے سواری پیش کی گئی تھی اور میں وہاں بھیڑ کے سامنے اپنا بیان کر رہا تھا. تو اتنے میں اس امیر کی نظر مجھ پر پڑی اور وہ سواری پر اب سوار ہو چکا تھا, لیکن وہ میری باتیں سن کر ایک دم سے سواری پر اتر گیا اور مجھ سے کہنے لگا آپ کہیں شافعی تو نہیں؟ تو میں نے اقرار کیا کہ میں ہی شافعی. اب اس امیر آدمی نے بڑی عاجزی کے ساتھ سواری پیش کی اور منتیں کی کہ آپ اس پر سوار ہو جائیں. میں سوار ہو گیا. اب آگے آگے غلام سر جھکائے چل رہا تھا یہاں تک کہ امیر کا گھر آ گیا. تھوڑی دیر کے بعد وہ امیر صاحب بھی پہنچ گئے. کھانا رکھا گیا تو میں نے کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا. تو امیر کہنے لگا کیوں, کیا بات ہے, آپ کھا نہیں رہے؟ میں نے جواب دیا کہ میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک تم یہ نہیں بتاؤ کہ تم نے مجھے پہچانا کیسے. تو اس امیر نے کہا کہ بغداد میں آپ نے جو کتاب لکھ کر سنائی تھی اس کے سننے والوں میں ایک میں بھی تھا, اس طرح آپ میرے استاد ہوئے. خیر میں نے پھر کھانا کھا لیا. میں تین دن تک اس شخص کا مہمان رہا. تو اس امیر نے کہا کہ ایران کے اطراف میں میرے چار گاؤں وہ تم لے لو. میں نے کہا میں یہ کیا کروں. بالآخر بہرحال اس نے 40,000 درہم مجھے پیش کیے, میں نے وہ قبول کر لی اور اب ہیران سے سال میں روانہ ہو گیا. آگے پیچھے میرے تو مال لدا ہوا تھا اور بڑا مالدار ہو گیا, 40,000 درہم لیے جا رہا ہوں. اب راستے میں مجھے امام احمد بن حنبل, سفیان اور اوزائی رحمہم اللہ یہ حضرات ملے اور میں نے ہر ایک کو مطلب میں نے کچھ نہ کچھ دیا, سب کی خدمت کرتا رہا. جب میں رملہ پہنچا, شہر رملہ, تو اب بٹ بٹا کر میرے پاس صرف 10 درہم باقی رہ گئے. میں نے سواری کرائے پر نہیں اور حجاز قربانہ ہو گیا اور اب سفر پر سفر کرتا ہوا مدینہ طیبہ پھر حاضر ہو گیا. اب جب مسجد نبوی شریف میں حاضر ہوا, حاضری دی, وہاں میں نے کرسی دیکھی ہے, لوہے کی خوبصورت کرسی رکھی ہوئی ہے اور اس پر خوبصورت تکیہ رکھا ہوا. میں بھی یہ دیکھ ہی رہا تھا کہ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے سے داخل ہونے لگے. وہ خوشبو کی لپٹیں اٹھ رہی ہیں اور کوئی 400 کے قریب کا مجمع ان کے ساتھ ساتھ آ رہا اور 4 آدمی تو ان کے جبے کو اٹھا کر چل رہے ہیں. وہ دیوانے تو ہوتے ہیں نا, وہ لپٹ کر وہ جیسے ہاتھ پکڑ لیتے ہیں اور کندھا پکڑ لیتے ہیں, اس طرح وہ 4 دیوانے تو ان کو مطلب نہیں کہ لیا آ رہے تھے. امام مالک کرسی پر تشریف فرما ہوئے اور ایک مسئلہ پیش کیا اور لوگوں سے پوچھا کہ آپ اس کا جواب دو. کسی سے جواب نہیں بن پڑا. میرے قریب ایک آدمی بیٹھا ہوتا, میں نے اس کو کہا کہ تم جواب اس طرح دے دو. تو اس نے کھڑے ہو کر جواب دے دیا, جواب صحیح تھا. امام مالک نے بھی میری طرف دیکھا ہی نہیں تھا, پہچان نہیں پائے تھے. تو اس طرح مطلب یعنی کہ چند ایک مسائل انہوں نے پوچھے تو میں اس کو کان میں بتاتا رہا اور وہ اس طرح جواب دیتا رہا. سب پر بڑا امپریشن پڑا کہ یہ تو بہت بڑا کوئی علامہ یہی بتا رہا ہے, تھا میرا جھائل بیچارا, سب امام شافعی کی نظر کرم سے ہو رہا تھا. تو بھرا دیا کہ آخر کار امام مالک نے اس شخص سے پوچھا کہ کیا تم نے میری موتا امام مالک پڑھی ہے؟ تو جاہل نے جواب دیا کہ نہیں. تو امام مالک نے پوچھا ابن جریج کے علم پر تمہاری نظر ہے؟ اس نے کہا نہیں. تو پھر پوچھا کہ تم کیا امام جعفر صادق سے ملے ہو؟ وہ کہنے لگا نہیں. اب اپنے تعجب سب سے فرمایا کہ پھر تم یہ پٹاپٹ جواب کیسے دیے جا رہے؟ تو پھر وہ جاہل بولا کہ دراصل بات یہ کہ میرے بغل میں ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور وہی مجھے ساری باتیں بتایا جا رہا ہے. تو امام مالک فوراً میری طرف دیکھا اور سارے لوگوں کی گردنیں گھوم گئی کہ آخر یہ کون. تو پھر بھی وہ نہیں پہچان پائے, دور بیٹھا ہوتا. انہوں نے فرمایا جاہل تھے کہ نوجوان کو میرے پاس بھیج دو. اب جب امام مالک اپنی جگہ پر بیٹھ گئے اور میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا تو وہ بڑے غور سے مجھے دیکھتے رہے اور پھر پہچانا اور فرمایا اچھا تم شافعی ہو؟ میں نے کہا جی ہوں. تو اب امام مالک نے ایک دم گھسیٹ کر مجھے اپنے سینے سے چمٹا لیا اور خود کرسی سے اتر گئے اور فرمایا کہ جو باب میں نے شروع کیا تھا مکمل تم کرو گے. تو میں نے حکم کی تعمیل کی اور 400 مسائل میں نے پیش کیے مگر کوئی بھی اس کا جواب نہ دے سکا. خیر مغرب کے بعد امام مالک کے گھر کی طرف روانگی ہوئی. اب جب میں ان کے گھر پر پہنچا تو گھر کے پاس پہنچا تو پہلے تو کھنڈر سا جھونپڑی تھی اور اب تو عالی شان مکان ہے. یہ دیکھ کر میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. امام مالک نے فرمایا کہ ابو عبداللہ کیوں روتے ہو؟ ابو عبداللہ ان کی کنیت تھی امام شافعی کی. شاید تم یہ سمجھتے ہو کہ میں نے دنیا کی خاطر آخرت کو چھوڑ دیا ہے. تو میں نے عرض کیا کہ جی ہاں مجھے یہی خطرہ معلوم ہو رہا ہے کہ آپ نے دنیا اکٹھی کیسے کر لی. آپ نے فرمایا کہ تمہارا دل مطمئن رہے, تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہوں, یہ جو کچھ دیکھ رہے ہو یہ سب ہدایا ہے, تحائف ہے جو خراسان سے, مصر سے اور دنیا کے دور دراز کے ملکوں سے میرے پاس آتے ہیں. اور ہدیہ قبول کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ ہدیہ قبول فرماتے تھے. میرے پاس اس وقت خراسان اور مصر کے اعلیٰ سے اعلیٰ کپڑوں کے 300 جوڑے موجود ہیں اور غلام بھی اتنے اور ابھی معاملہ ختم بھی نہیں ہوا ہے. یہ ساری دولت جو ہے وہ میں آپ کو تحفہ دیتا ہوں. امام شافعی نے فرمایا یہ سب آپ کو میں پیش کرتا ہوں اور ہاں صندوق میں 5000 دینار رکھے ہیں, وہ بھی آدھے تمہارے بس. خیر یہ ہوا. صبح نماز میں نے نماز جماعت سے پڑھی اور میرا ہاتھ پکڑ کر امام مالک اپنے گھر کی طرف ہم جا رہے تھے. ایک جگہ میں نے دیکھا کہ بڑے خوبصورت گھوڑے کھڑے, خراسانی گھوڑے, مصری خچر, اور پاؤں اتنے مطلب ان کے حسین تھے کہ میرے منہ سے نکل گیا کہ ایسے خوبصورت پاؤں والے گھوڑے تو میں نے کبھی دیکھے ہی. تو امام مالک نے فوراً فرمایا یہ سارے گھوڑے بھی تمہارے. میں نے رکھا حضور کم از کم ایک تو رکھ لیتے. اس پر امام مالک رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے شرم آتی ہے کہ میں اس سرزمین پر سواری پر چلوں کہ جس سرزمین میں اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں. یہ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خصائص میں سے. آپ کے عشق رسول کے واقعات تو بہت مشہور. اب موضوع چونکہ وہ نہیں ہے اس لیے مطلب مجھ پر نہیں جا رہا. بہت بڑے عاشق رسول ہوئے, ان میں ایک یہ بھی تھا کہ آپ کبھی بھی مدینہ شریف میں سواری پر بیٹھتے نہیں تھے. بہرحال کہ گھوڑے بھی لوگوں نے بھیج دیے تھے, انہوں نے رکھ لیے. سمجھے؟ تو آپ فرماتے کہ مجھے یقین ہو گیا کہ اتنے مال و دولت کی کثرت کے باوجود امام مالک کا تقویٰ اور اس کے رسول برابر برقرار ہے. خیر 3 دن امام مالک کے گھر پہ میرا قیام ہوا اور میں پھر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گیا. اب تو میرے ساتھ مال و دولت کے انبار تھے. امام مالک نے میرے کو نواز دیا تھا. میں نے ایک آدمی پہلے ہی مکہ شریف بھیج دیا تھا کہ اطلاع کر دے. جب حدود حرم کے قریب پہنچا تو میری امی کچھ عورتوں کے, بوڑھی عورتوں کے ساتھ استقبال کے لیے آئیں اور امی نے مجھے گلے سے لگا لیا. تو امی نے کہا اب کیا ارادہ ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ امی گھر چلتے ہیں. تو امی نے کہا افسوس کل جب تو مکے سے رخصت ہوا تھا تو فقیر تھا, آج تو اتنا بڑا امیر بن کے آیا ہے. تو میں نے کہا امی تم ہی بتاؤ میں اس دولت کا کروں کیا, یہ گلے پڑ گئی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اعلان کر دے کہ بھوکے آئیں کھانا کھائیں, پیدل آئیں سواری لے جائیں, اس طرح دنیا میں بھی تیری آبرو ہوگی اور آخرت کا ثواب بھی کہیں نہیں گیا. ایسی ماں پر لاکھوں سلام کروڑوں سلام. تو میں نے اپنی ماں کی بات پر عمل کیا اور ساری دولت میں نے بانٹ. آج ماں بولتی ہے بیٹا امریکہ جا اس لیے کہ کما کے لا. ماں تو اس لیے بھیجتی ہے, باپ اس لیے بھیجتے ہیں کہ ڈاکٹر بن جا, انجینئر بن جا. ایسے بھی کیس ہوئے کہ مجھ سے پوچھنے کی بھی ماں باپ سختی سے منع کر دیتے ہیں, اس سے مت پوچھنا یہ تجھے مدینے کا روٹ دکھائے گا. یہ حقیقت میں رکھتا ہوں. وہ گئے ہیں کہ کباڑا بھی ہوا ہے. دنیا دار ہونا ماں باپ کے نزدیک کباڑا نہیں ہے. وہ تو خوش ہوتے ہیں کہ اچھا یہ مولوی سے جان چکی, انسان تو بنا, معاذ اللہ ملہ بن گیا تھا, ہر وقت امامہ باندھ کے پھرتا تھا, داڑھی رکھ لی تھی, اپنے خاندان میں کوئی مولوی نہیں ہوا, یہ مولوی بن گیا, نعوذ باللہ من ذلک. اب سوچ یہ ہے, اور ایک اس ماں کی سوچ تھی کہ دولت دیکھ کر وہ گھبرا گئی اور اس نے کہا ہے ہاتھ. عربی میں ہے ہاتھ کو بولتے ہیں افسوس. ہائے افسوس, یہ تو نے کیا, تو گیا تب ٹھیک تھا, تو فقیر تھا مسکین تھا, اب یہ دولت لے کر کیوں چل پڑا؟ جو علم حاصل کرنے کے لیے گیا تھا، پھر ماں نے ہی حکم دیا کہ سب بانٹ دے.
ہائے ہائے،
یا اللہ امام شافعی کی مقدس ماں کے صدقے ہماری ماں بہنوں کو عقل سلیم دے، مدنی سوچ اور فکر عطا، ان کی دولت کی حوث اور ان کی دولت کی لالچ نکل جائے. ایمان سے اس قدر مطلب ہے کہ ناگفتہ بے دور آیا کہ واقعی ایسی ماں تو اب کیا مطلب ملے گی، جو اس مائیں تو روتی ہیں، خامہ خر ہوتی ہے، ایسا ہوتا پھر بھی روتی ہے، بہن جوان بیٹھی ہے نہ بھائی جوان بیٹھا ہے نہ سنا جوان بیٹھا ہے، کما 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 کما، ایک ہی بات، چاہے سود کے ذریعے آئے، چاہے رشوت کے ذریعے آئے، جھوٹ بول کر آئے، کسی طرح بھی بس کما کے لاؤ، ایک ہی رکھ، پیسہ چاہیے، پیسہ پیسہ. مستقبل روشن کرنے کی سب کو پڑی ہے، قبر روشن کرنے کا سوچ ہی نہیں، کسی کے ذہن میں نے قبر بھی روشن کرنی چاہیے، آپ خود سوچیں کون، ارے کہتا میرا مستقبل روشن ہو جائے. اسی لیے سارے دنیا ہی کے مطلب لینے کے حساب کتاب چل رہے ہیں، آخرت کریں. جیسے میں نے عرض کیا کہ پہلے دیکھو علم دین کس طرح حاصل ہوتا تھا، امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا آپ نے بھی سفر نامہ سنا، کس طرح ہی حضرات تکلیفیں اٹھاتے تھے گھر بار چھوڑ کر، اور دولت ملی ان کو بہت ملی دونوں، لیکن رکھی کیا انہوں نے، جب بھی ملی لے بھی نہیں، آگے بڑھ کے بانٹی بھی نہیں، ہزار ہاتھ دینار لوگوں نے دیے ان کو لیکن بانٹ دی، اور اب اتنی رقم ملی ساری بانٹ دی. جب یہ مطلب خبر امام مالک کو پہنچی کہ انہوں نے ساری بانٹ دی تو وہ بہت متاثر ہوئے، اور انہوں نے مطلب کہلا بھیجا کہ اب ہر سال تمہیں اتنی ہی دولت میں بھیج دیا کروں گا، کیوں ان کے پاس وہ امبار دیں گے، معتقدین بہت تھے. تو 11 سال تک سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بقید حیات ہے، تو برابر ہر سال عقد و وعدہ اتنی دولت بھیجتے رہے اور وہ لٹاتے رہے، یہ ان کی شان. اے کاش ہمیں بھی مطلب ہے کہ علم دین ملے اور سخاوت ملے. تو علم کا حریص جو ہے وہ کامیاب ہے، علم حاصل کرنے کا حریص لالچی، اور دولت کا حریص جو ہے وہ ناکام، اس کے ہاتھ کچھ بھی نہیں رہتا، بیچارہ مارا جاتا. تو اللہ تعالیٰ امام شافعی رحمت اللہ علیہ پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، ان کے ماننے والے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں مطلب یعنی کہ دنیا میں بستے ہیں، اب بھی بستے ہیں، کئی ممالک میں آپ کو شافعی زیادہ ملیں گے، امام شافعی کے مقدس بہت مطلب زیادہ ملیں گے، یہ بڑے عاشق رسول تھے، عاشق اہل بیت تھے.